الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم سورة الحج کا ہم پانچواں رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 34 سے اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قربانی کا ذکر ہے اہل ایمان کے صفات کا ذکر ہے اونٹ کی قربانی کا خاص طور پر علیحدہ سے ذکر کیا گیا اور قربانی کی اصل روح کیا ہے یعنی تقویٰ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا فرمایا کہ ولکل امت جعلنا منسکا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی یہ خود قرآن کریم سے ثبوت مل رہا ہے قربانی کا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ملکین سنت کا یہ کہنا کہ قرآن میں قربانی کا ذکر کہیں نہیں ہے یہ بات غلط ہے اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کیے جانے کا ذکر قرآن میں دو مرتبہ فرمایا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں آیت نمبر 34 میں مزید انشاءاللہ آگے چل کے اس کا ذکر دوبارہ آ جائے گا فرمایا کہ ولکل امت جعلنا منسکا اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام تاکہ وہ اللہ کا نام لیں مراد ذبح کے وقت ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے فإلهكم إله واحد پس تمہارا معبود معبود واحد ہے فلہ اسلموا پس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اب یہ دیکھیے اس سے پہلے قربانی کا ذکر ہے اس کے متعلق بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قربانی کے ذکر کے بعد کہا جا رہا ہے کہ معبود واحد وہ اللہ ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو مراد جو احکامات وہ دے رہے ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو ہمارے معاشرے میں ایک تو منکرین سنت پہ ٹولا ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن میں قربانی کا ذکر نہیں ہے وہ تو پھر اب بحث سے باہر ہو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں سنت ابیکم ابراہیم صحابہ نے سوال کیا قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے پھر سوال کیا کیا ملے گا فرمایا کہ ہر قطرے کے عوض ہر بال کے عوض اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا ایک جانور کس قدر نیکیاں ہوگی تو یہ ثبوت تو قرآن و سنت میں موجود ہے اب بعض لوگ اپنی عقل کو یہاں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب اتنا پیسہ اس میں لگ جاتا ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ قربانی کے جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ پیسے کو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ میں استعمال کر لیا جائے پاکستان کا جو لون کا برڈن ہے قرضوں کا وہ ادا کر لیا جائے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں فلاح اسلیمو جو حکم دیا گیا اس کو ماننا اور جیسے حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی ماننا ضروری ہے اس میں من مانی نہیں کی جا سکتی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے چنانچہ اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی کا پیسے اس میں لگا دو تو کل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حج کے پیسے بھی ڈیٹ سروسنگ میں لگا دو پرسوں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روزے سے ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے پروڈکشن کم ہو جاتی ہے روزہ ختم کر دو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی وجہ سے پانی بہت استعمال کرنا پڑتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے وضو کے سلسلے میں پھر بجلی چلتی ہے مشینوں کے چلانے میں الیکٹریسٹی کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے اگر دین کو ان عقل پرستوں کے حوالے کر دیا جائے تو دین تو پھر کیا رہ جائے گا کچھ بھی نہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پس تمہارا معبود معبود واحد ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو مبشر المخبتین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے ان کی صفات کا ذکر الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی خشیت سے وَصَابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ اور وہ خوب صبر کرنے والے اس پر جو انہیں تکلیف پہنچے بل مقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ بار بار لاتے ہم نے دیا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بل بُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے مقرر کیے ہیں اس اونٹ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا اسی لیے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کہ یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اسے پیدا کیا ایک بدو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اس کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اس کے وجود کی ایک ایک شے کھانے یا بیماریوں کے علاج میں استعمال ہو جاتی اس اونٹ کے اندر ایک خاص اسٹوریج کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے غذا کو اسٹور کرنے کے اعتبار سے جس کو بعد میں وہ کہہ لیجیے ایکسپینس آؤٹ کرتا ہے یوٹیلائز کرتا ہے تو کئی فوائد ہیں جو اس اونٹ میں اللہ نے رکھے اور اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے اونٹ کو ایک نشانی قرار دیا بل بدنا جعل اللہ لکم من شعائر اللہ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے لکم فیہا خیر ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے مراد فوائد ہیں فذکروا اسم اللہ علیہا صواف پس ان پر اللہ کا نام لو ان پر قطاریں باندھ کر یعنی کہ اونٹ کو جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے داری بات ہے وہ لٹا کر نہیں ہے بلکہ کھڑا کر کے ایک ٹانگ اس کی باندھ کے نہر کرنا اسے کہا جاتا ہے. تو صفے باندھ کر ان کو نہر کرو. یہی صفے باندھنے سے وہ منظر یاد آتا ہے حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے تھے اور صفے تھی, ایک ایک اونٹ آتا تھا اور اپنی گردن آگے پیش کرتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہر فرماتے تھے. ایک صف ہے اونٹ کی, ایک صف اللہ کو پسند ہے اہل ایمان کی. سورہ الصف کی آیت نمبر 4, ان اللہ یحب الذین یقاتلون صفاً یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, بے شک اللہ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح قتال کرتے ہیں. اونٹ کا منظر بھی کیا, نہر ہوا اور گر پڑا. یہی منظر ہونا چاہیے بندہ مومن کا بھی کہ وقت آئے تو جان جانے آخری کے سپرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حیات جاویدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں بھی اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں بھی کہ حیات جاویدہ اللہ انہیں دیتا ہے. تو اونٹ کی قربانی میں صف کا جو منظر ہے کھڑے رہ کر, اسی سے اشارہ لینا چاہیے ہمیں اہل ایمان کے صف کی طرف کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والی ہو. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. اس لیے کہ یہ دعا ہمیں کیوں کرنی ہے, مسنون ہے, مسلم کی روایت ہے, جس نے نہ کسی غزوے میں کبھی شرکت کی نہ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی تو نفاق پر وہ مرا ہے. تمنا تو ہو, تمنا ہوگی تو محنت بھی ہوگی اور محنت ہوگی تو انشاءاللہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ وہ موقع فراہم عطا فرمائے, اور وہ وقت نہ بھی آئے تمنا ہماری ہے, نیت ارادہ ہمارا ہے. تو انما الاعمال بالنیات, بخاری کی حدیث ہے, پھر اعمال کے اعتبار اعمال کا دار و مدار, نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. فاذا وجبت جنوبها, پھر جب اس کے پہلو زمین پر لگ جائیں, فکلوا منها واطعموا القانع, تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی دو, والمعترف اور سوال کرنے والوں کو بھی دو. اس سے ایک اشارہ نکالا ہے مفسرین نے, خود بھی کھاؤ ایک حصہ ہو گیا, اب سوال نہ کرنے والے دوست احباب رشتے دار انہیں بھی دو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی دو. یہ پسندیدہ ہے, کوئی فرض واجب لازم نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت میں تین حصے کر لیے جائیں, خود بھی استعمال کریں, محتاجوں کو بھی دیں اور رشتے داروں کو بھی. لیکن فی زمانہ یہ جو کیا جاتا ہے کہ جس سے پی آر بڑھانی اس کے دوران کا پیس جا رہا ہے اور غریب مانگنے والے کو چیچڑے دیے جا رہے ہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, تو اپنے پاس کمی رکھے اور جو زیادہ محتاج جن کو سال بھر نہیں ملتا ان کو زیادہ پہنچانے کی کوشش اور عمدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کذالک سخرناھا لکم, اسی طرح ہم نے اسے یا ان اونٹوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. ایک بچہ صحرا میں, ایک اونٹ کی لکیر اس کے ہاتھ میں ہے, رسی بندی ہوئی ہے, لے کے چل رہا ہے اور پیچھے پورے کا پورا ریوڑ چلا رہا ہے اونٹوں کا, اللہ نے مسخر کر دیا ہے. ان اونٹوں کو اتنی عقل نہیں ہے, اگر ایک وہ چیخ مارے تو بچہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا, پورا ریوڑ فرار ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, ایک رسی ایک بچے کے ہاتھ میں پورا ریوڑ پیچھے چلا آ رہا ہے. کذالک سخرناھا لکم, اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا انہیں, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد قربانی کی روح کیا ہے, ایک ہے نا قربانی عمل ظاہر میں ذبح کرنا جانور کو, باطن میں کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی منکم, اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا نہ گوش اور نہ ان کا خون یعنی قربانیوں کا, ولکن ینالہ تقوی منکم, بلکہ اس کا پہنچتا ہے تم میں سے تقوی, تمہاری جانب سے تقوی. زمانہ جاہلیت میں مشرکین جب قربانیاں پیش کیا کرتے تھے تو خون کو کعبے کی دیوار پر چھالتے تھے, پھینکتے تھے کہ شاید یہ پہنچے گا. کہا نہیں, اللہ کو خون و گوشت نہیں پہنچتا, وہ تو تمہارے پاس ہی رہ جاتا. اب بھی جو قربانی ہم کر رہے ہیں اہل ایمان, تو ہم ہی استعمال کرتے ہیں نا اس کو. اللہ کو کیا چاہیے, ولکن ینالہ تقوی منکم, تقوی چاہیے تمہاری جانب سے. تقوی کے معنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا. تو اس تقوی کے جذبات کے ساتھ قربانی چاہیے, کیونکہ قربانی قبول ہی متقین کی ہوتی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 27, انما یتقبل اللہ من المتقین, یہ حابیل نے قابل کو کہا تھا کہ بے شک اللہ قبول فرماتا ہے متقین. اب ایک قربانی ہمارے ایسی بھی ہوتی ہے جو سوشل پریشر کی وجہ سے, کبھی بچے کہتے ہیں کہ ابا جان یہ لے آئیے, کبھی بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کچھ گوشت گھر میں آ جائے گا, کبھی یہ دیکھ کر کے پڑوسی کیا کہیں گے قربانی کی جاتی ہے, اور کبھی یہ سوچ کر کہ آفس کے کلیگز کیا کہیں گے قربانی کی جاتی ہے, کبھی یہ دیکھا میں اتنا بڑا آفیسر ہوں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے, انگلیاں اٹھائیں گے تو قربانی کی جاتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے میں قربانی ہو رہی ہے بالکل صبح ہی صبح لیکن فجر کی نماز ادا نہیں ہو رہی، پر یہ کیسی قربانی ہے؟ یہ تو ریاکاری ہو گئی نا، دکھاوا ہو گیا، اور دکھاوے کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ کیا، فقط اشرک، وہ شرک کر چکا۔ تو قربانی اس پیش نظر نہیں ہو کہ سوشل پریشر ہم پر ہے، نہیں، قربانی اس پیش نظر ہو کہ اللہ کا یہ مطالبہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اس پیش نظر قربانی ہو۔ اور جب ہم قربانی کے جانوروں میں چھری پھیرے، ہم دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میں نے اپنا چہرہ یسوع ہو کر اللہ کی طرف پھیر دیا ہے جو تمام آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم۔ تو کیا جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت ہم اپنی خواہشات نفسانی پر بھی چھری پھیرتے ہیں کہ نہیں؟ آج جانور ذبح ہو رہا ہے، کیا ہم کم سے کم تمنا رکھتے ہیں کہ وقت آئے گا تو اللہ کے راستے میں کھپائیں گے اپنے آپ؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، کیا یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں؟ یہ چاہتیں ہماری ہوتی ہیں؟ یہ ارادے اس وقت ہمارے ہوتے ہیں؟ اللہ کو تو یہ تقویٰ چاہیے، گوشت تو نہیں استعمال کرو گے، اللہ کو تقویٰ چاہیے، یہ جذبات چاہیے۔ کدالی کا سخر رہا لکم، اسی طرح ہم نے انہیں یعنی ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہی تکبیر ہے جو عید الفطر میں بھی ہے اور عید الاضحیٰ میں بھی، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں ایک تکبیر اللہ کو بڑا کہنا زبان سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک تکبیر ہے اللہ کو بالفعل بڑا منوانا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، وکبرہ تکبیرا، اے نبی رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، سورہ الدثر کی آیت نمبر 3، رب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، اس کے لیے قربانیاں درکار ہیں، اس جد و جہد کے لیے قربانیاں درکار ہیں، تاکہ واقعتا تکبیر رب اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہو اور واقعتا اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی مطلوب ہے اللہ کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا، اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ آیت نمبر 37 پہ قربانی اور حج کے ضمن میں خطاب مکمل ہوا، اب آیت نمبر 37 سے لے کے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہم دیکھیں گے قتال کی اجازت، قتال کا مقصد، اور قتال کے نتیجے میں اسلام ریاست قائم ہو تو اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، یہ مضامین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے اہل ایمان سے، مراد دشمنوں کے نقصان کو، دشمنوں کے ضرر کو۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغاباز کو، ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والے کو، ناشکری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اہل ایمان کو اجازت دیتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے وہ دشمن، اللہ کے وہ باغی جو زمین پر نظام حق میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کو دور کرے قتال کے ذریعے سے، یہ اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ اب چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے قتال کی اجازت اور قتال کی حکمت اور اسلامی حکومت کا مینیفیسٹو بیان کیا گیا ہے، اور پھر مشرکین سے خطاب شروع ہو جائے گا آیت نمبر 42 سے، اور سابقہ نافرمان قوموں کی ہلاکت کا ذکر آئے گا۔ فرمایا آیت نمبر 39 میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی قتال کی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، یہ اشارہ ہے اہل ایمان کی طرف جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور سفر ہجرت کے دوران یہ قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اب نوٹ کیجئے مکی دور اور مدنی دور کا فرق۔ مکی دور میں حکم تھا سورہ النساء آیت نمبر 77، کفو ایدیکم، ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی، مصعب بن عمیر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مکے، مدینے میں آ رہے ہیں ہجرت کے دوران قتال کی اجازت دے دی گئی. کیوں؟ اب ایک جماعت بھی ہے, تربیت بھی ہو چکی, ٹھکانہ بھی مل رہا ہے مدینے میں, تو قتال کی اجازت دے دی گئی جس کے مقاصد آگے چل کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے سیرت النبی کی فلسفی سمجھنے کے اعتبار سے بڑی اہم بات کہ مکے میں یک طرفہ طور پہ جانے دی جا رہی تھیں اور چار کام ہو رہے تھے. دعوت دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو قبول کر رہے تھے ان کی تنظیم جماعت بنا رہے تھے, ان کی تربیت فرما رہے تھے, اور صبر کا مرحلہ چل رہا تھا, ہاتھ نہیں اٹھانے سب کچھ برداشت کیے تھے. مدینے میں آئے, اجازت مل گئی, پھر آپ نے اقدام کیا. ہم پڑھ چکے بدر سے پہلے 8 مہینے آپ نے خود روانہ فرمائی, اور جب اقدام ہوا تو بدر کے مرحلے سے تصادم کا دور شروع ہوا اور فتح مکہ ہو گئے سن 8 میں, اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. یہ ہے منہج انقلاب نبوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے اعتبار سے. اس فلسفی کو اور فلسفے کو سمجھنا ہو تو بہت عمدہ کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, 11 خطبات پر مشتمل, اور وہ ہے منہج انقلاب نبوی. اس میں فلسفی اور سیرہ آپ کو میتھڈالوجی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی انشاءاللہ تفصیل سے ملے گی, اور اسی منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہوں گی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان لوگوں کے لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ قتال کریں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا, جن سے قتال کیا جا رہا تھا, جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا, ان کو اجازت دے دی گئی ہے قتال کرنے کی, جواب دینے کی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے. اسی اللہ کا حکم پہلے تھا ہاتھ نہ اٹھانے کا, اب وہی اللہ اجازت دے رہا ہے اور وہی ان کی پشت پناہی پر موجود ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, جو لوگ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق, إِلَّا يَقُولُوا, مگر یہ کہ اس بات کے کہنے پر ربنا اللہ, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اب حکمت قتال بیان ہو رہی ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ دفاع نہ فرماتا, دور نہ فرماتا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے, لہدمت, تو ڈھا دیے جاتے, گرا دیے جاتے, سرامع, راہب خانے, وبیع, اور نصارہ کے گرجے, گرجا گھر, وصلوات, اور یہود کے عبادت خانے, وہ مساجد, اور مساجد جو اہل ایمان کے لیے, یذکر فی اسم اللہ کثیرا, جس میں اللہ کا, جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. تو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کا حکم دین دیتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 39 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 193. قتال کس لیے ہے؟ فرمایا گیا تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہوگا, اور جہاد کا نقطہ عروج قتال, اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ الْعُلْيَا, تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. یہ مقصد اور حکمت قتال ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 52 اور سورہ الصف آیت نمبر 14 میں عیسیٰ علیہ السلام کی پکار ہے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. تو یہ مددگار کس معنی میں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے تھے. تو ان دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد کرنا. اس پر اللہ کا یہ پختہ وعدہ, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ لازماً اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, غالب ہے. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار عطا فرمائے, کیوں یہ قتال ہوگا تو دین سربلند ہوگا نا, تو اہل ایمان کو اقتدار ملے گا, تو ان کی اسلامی حکومت کا مینیفیسٹو کیا ہوگا, اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ الذین امکناہم فی الارض, وہ کہ اگر ہم انہیں زمین میں دسترس دے, اقتدار دیں, چار کام, اقام الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, یعنی نماز کے سسٹم کو قائم کریں گے, باقاعدہ جماعت کا نظام ہوگا پوری اسلامی حکومت میں. نمبر دو, وہاں تک وہ زکاۃ ادا کریں گے. زکات عنوان ہے, کیپشن ہے سوشل ویلفیئر کے سسٹم کا, جو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ پورا نظام قائم کریں گے, زکات اس کا کیپشن ہے. وہ امر بالمعروف, اور نیکی کا حکم دیں گے. کیوں؟ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور 104 بھی تفصیل آ چکی ہے, اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے طاقت, قوت نافذہ, پاور ٹو انفورس کا موجود ہونا ضروری ہے. تو نمبر 3, وہ امر بالمعروف, اور نیکی کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر, اور برائی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور, اور تمام کاموں کا انجام بالآخر اللہ کی طرف ہے. یہ تو کام ہے اسلامی حکومت کا, اور اسلامی حکومت قائم کرنا اگر نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ اہل ایمان کا. قتال اسی لیے ہے, خود بخود قائم نہیں ہوتی, وہ خود بخود ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 259 صحابہ مقدس صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے. اسلامی حکومت ہے تو اس کا مینیفیسٹو یہ, اسلامی حکومت نہیں تو اہل ایمان کی ذمہ داری اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے, یہ ان کا فریضہ ہوگا. وللہ عاقبۃ الامور, تمام کاموں کا لوٹنا اللہ کی طرف. اہل ایمان اگر یہ جد و جہد نہیں کر رہے تو اللہ کی طرف لوٹ کر انہیں بھی جانا ہے. اسلامی حکومت ہے, یہ کسی کے پاس اقتدار ہے, وہ یہ چار فنکشنز پرفارم نہیں کر رہا, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ سوال کرے گا ان ذمہ داریوں کے متعلق. اب آیت نمبر 43 سے لے کے ہم دیکھیں گے, آگے سلسلہ کلام چلے گا آیت نمبر 72 تک, اور یہاں پر جو ذکر ہے وہ دراصل مشرکین کے حوالے سے ہے, ان کے ذمن میں خطاب اور سابقہ امتوں کی ہلاکت کی خبریں بھی سنا کر ان کو وعید سنائی گئی ہے. وہیں کا ذبو کا, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں, فقط کر ضبط قبل قوم نوح وعاد و تمود, تو اس سے قبل جھٹلایا قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد اور قوم تمود نے, وقوم ابراہیم وقوم لوط, اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور قوم لوط نے, واصحاب مدین اور مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم, وکذب موسیٰ فامنیت للکافرین ثم اخذتهم, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا, بس میں نے کفر کرنے والوں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا, فکیف کان نکیر, بس دیکھو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام. فکأی من قرية اہلکناها وہی ظالما, سو کتنی بستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظالم تھیں, فہی خاویۃ علی عروشہا, تو وہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں یعنی کھنڈرات بن چکی, وہ بھی معطلات و قصر مشید, اور کتنی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں, اور کتنی محلات ہیں جو کھنڈر بنے ہوئے بن گئے ہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں, فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, تو ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے وہ سمجھتے, او آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ وہ ان سے سنتے, فإنها لا تعمل ابصار, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ ہے اصل میں روحانی طور پر مردہ ہو جانا, بندہ جب جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتا ہے تو قبولیت حق کی صلاحیت اس سے چھین لی جاتی ہے. ہم پڑھ چکے سورہ نام کی آیت نمبر 110, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7, اللہ مہر لگا دیتا ہے. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا تو وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں. ابو جہل جسمانی طور پر زندہ تھا, حیوانی سطح پر زندہ تھا, لیکن روحانی طور پر مر گیا تھا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آنکھیں, یہ مادی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بلکہ تعمل قلوب التی فی الصدور, بلکہ وہ دل اندر جو ہے وہ اندھے ہو جاتے جو سینوں میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور یقینا تمہارے رب کے ہاں ایک دن ہزار سال کی مانند ہے اس سے کہ جو تم گنتے ہو. یعنی کہ اللہ کی تدبیر کی جو پلاننگ وہ اس قدر وسیع ہے, اور یہ چند دنوں کے اندر پریشان ہو رہے ہیں, ایک ہزار برس اور اس کی پلاننگ محیط ہے, اور یہ چارے کے عذاب فوراً ان کو دکھا دیا جائے, جلدی کر رہے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ ظالم تھی, ثم اقضتها, پھر میں نے انہیں پکڑا, وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو, نافرمانوں کو, تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. سات اور گوش شروع ہو رہا ہے, اس میں نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے, شیطان کا وار ناکام ہی ہوگا اس کا ذکر ہے, اور اہل ایمان پر اللہ کی شفقت کا بیان ہے. قل یا ایھا الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اے لوگو, انما انا لکم نذیر مبین, یقینا میں تو تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اس کے برعکس, اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات ہمارے احکامات میں ہمیں عاجز کرنے کی, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ آگ والے ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ بھی مشکلات القرآن میں سے ہے, یہاں پر بھی مفسرین ایک سے زیادہ آراء بیان کرتے ہیں, ایک محتاط رائے جو ہے مفسرین کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وما ارسلنا من قبلک من رسول, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا, ولا نبی, اور نہ ہی کوئی نبی. نبی اور رسول, لیکن نبی عام ہوتا ہے, رسول خاص ہوتا ہے. وہ نبی جس کو معین طور پر کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے یا کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت دے دی جائے اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو ہر رسول تو نبی ہو سکتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. نظیر یہ کہ رسول کبھی قتل نہیں کیے گئے، شہید نہیں کیے جا سکتے، اسی کا اللہ کا وعدہ ہے سورہ مجادلہ آیت 21، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام رسول قتل نہیں کیے جا سکے، اللہ نے بلند کر لیا. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نبی تھے، شہید کر دیے تھے ملک کی جس چیز کو. تو یہ فرق ہے نبی عام رسول خاص. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا نہ کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نبی یا رسول نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کی اس آرزو میں وسوسہ ڈالا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر جو شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو، اپنے فیصلوں کو مضبوط فرماتا ہے. اللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. نبی کی تمنا، رسول کی تمنا کیا ہوگی؟ دین کی دعوت پھیلے، اللہ کا دین غالب اور قائم ہو. شیطان کیا چاہے گا؟ مٹانے کی کوشش کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا. بالکل محتاط اور آسان تفسیر ہے یہ. تو اللہ مٹا دیتا ہے اس کو جو شیطان چاہتا ہے، جو شیطان ڈالتا ہے اس کے بال کو اللہ ناکام فرما دیتا ہے، اور اپنے فیصلوں کو اللہ مضبوط فرما دیتا ہے. اللہ کے فیصلے کیا ہیں؟ اللہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائے گا، اللہ اپنے دین کو غالب فرمائے گا. سورہ الصف آیت نمبر 8، واللہ متم نوری، ہی اللہ اپنے دین کے نور کو مکمل فرما کر رہے گا. تو اللہ شیطان کے وسوسوں کو مٹا دیتا ہے اور اپنے فیصلوں کو محکم مضبوط فرما دیتا ہے. اللہ علیم الحکیم، اور اللہ بہت علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تاکہ جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش اسے بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے. وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہیں، یعنی جو کردار کے پکے نہیں، حقیقی ایمان جن کے پاس نہیں، جو مخالفت رکھتے ہیں دین کی، شیطان ان کو اور مضبوط کرتا ہے اور حزب الشیطان بنا دیتا ہے ان کو، شیطان کی پارٹی. اور دوسری پارٹی ہوتی ہے حزب اللہ کی، اللہ کے گروہ کی. یہ دونوں گروہوں کا ذکر آئے گا سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ، جو کہ 28 پارے کی پہلی سورت ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقین الظالم بہت سخت ضد میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یقینا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ اس پر ایمان لے آئیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے لیے نرم پڑ جائیں. یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے باعلم بھی فرما دیتا ہے اور بچا بھی لیتا ہے، تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اللہ کی آیات پر، اور ان کے دل اور نرم ہو جاتے ہیں. لیکن کن اہل ایمان کی اللہ مدد فرماتا ہے؟ جو اہل ایمان اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی یقیناً مدد فرماتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں، جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر آ جائے ایک خیر سے خالی دن کا عذاب. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہوگی. بادشاہی تو آج بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے انسان کو تھوڑا سا اختیار دیے تو اس کا غلط استعمال کر کے خدائی کے دعوے کرتے تھے فرعون کی طرح. تو اس دن اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج؟ کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ ہی کی طرف سے جواب آ جائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے دلت کا عذاب ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرما. اس کے بعد آٹھواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شہداء کی فضیلت کا بیان ہے، اور اہل ایمان کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر بھی آئے گا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا ویسے ہی طبعی طور پر مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ لازما اللہ انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، لازماً اللہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے. رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، سورہ فجر کی آیت نمبر 28 میں الفاظ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا حلم والا ہے۔ یہ حلم کیا ہے؟ بندہ نافرمانی کرتا جاتا ہے، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، اس کو مہلت دیتا ہے۔ ذالکا، یہ تو ہوا، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جس نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنا کہ اسے ستایا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ یہ گویا کہ اب اہل ایمان کو آیت نمبر 39 میں قتال کی اجازت بھی دی گئی، اور یہاں بتا دیا گیا کہ اب وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بدلہ کس معنی میں؟ اس معنی میں انہوں نے ہمیں نہیں ستایا، انہوں نے ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ستایا ہے، تو اس دین دشمنی کی سزا ان کو دینا ضروری، اصلاً یہ چیز اس میں ہے۔ لیکن بہرحال بدلہ لینے کی اجازت دینے کی۔ اب اللہ کی کچھ نعمتوں کا بیان، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں، وأن اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ بدلتے حالات کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ کبھی تم مظلوم تھے، اب اللہ نے تمہیں اقتدار دے دیا، ابھی تمہارے ہاتھ روکے ہوئے تھے، اب اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو کھول دیا۔ یہ بدلتے حالات ہیں، اللہ ہی ان کی حکمتوں سے زیادہ بہتر واقف ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ جس وقت جو حکم دیا جائے اس پر اسی طرح عمل کر لیا جائے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور یہ کہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبے والا بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، یعنی بارش، فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین سرسبز ہو گئی، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، و ان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک وہ اللہ تعالی غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے، اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ نفع رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے، قربانی کا پھر ذکر آ رہا ہے، اور مشرکین اور جھٹلانے والوں کا ذکر بھی آئے گا۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا، یعنی خدمت پر لگا دیا، ہر اس شے کو جو زمین میں ہے، اور کشتیاں اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ کہیں وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ یہ آسمان کی چھت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اس کی بہت بڑی قدرت کی نشان۔ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی اللہ جس نے تمہیں زندہ فرمایا، ثم يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا۔ نسک کے معنی عبادت کے طریقے کے بھی ہوتے ہیں، اور نسک کے معنی قربانی کے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں قربانی بھی مراد دی جائے گی کہ ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی گئی۔ ہم ناسکوہ، تو وہ اسی پر بندگی کرتے ہیں اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ فلا ينازعنک فی الامر ودعو الی ربک، تو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ جھگڑے نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے لوگوں کو۔ وہ جھگڑے نہیں مراد ہے، اللہ نے جو احکامات دیے اس کو منع مانے، جھکا دے اپنے آپ کو، یہی اسلام ہے، اور احکامات پر عمل درآمد کرے، اس میں جھگڑے بازی نہ کرے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جدال کرے، جھگڑا کرے، ڈائلاگ کرے، مباحثہ کرے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ فرما دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے، ان ذلک فی کتاب، بے شک کتاب میں ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہو۔ بلکہ معاملہ تو یہ ہے، مسلم شریف کی روایت، کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال قبل تقدیریں لکھ دی گئی تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ تو اس وقت بھی بکل شیء علیم تھا, آج بھی بکل شیء علیم. تو ان ذالک فی کتاب, سب کچھ کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کی کہ جس کے لیے اس اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. وما لیس لہم بہ علم, اور اس کی کہ جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے, جیسے کہ جن کو پکارتے انہیں ان کو خود ان کا علم نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے. وما للظالمین من نصیر, اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ, تو تم کفار کے چہروں پر ناخوشی کے آثار پہچان لو گے. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا, قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں. اب یہ ہے انسان کی ہر دھرمی, دلائل پیش کیے جا رہے ہیں, ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے, دلیل پیش کرو. شرک نے دلیل دے دو, پرستی کے لیے دلیل, دلیل سے بازی کر دے. میں کیوں کر رہا ہوں, باپ دادا ایسا کرتے تھے, دلیل لے کر آؤ نا. تو قرآن کی جب آیات تلاوت کی جا رہی ہے تو ڈربی پر آ رہے ہیں اور قریب کے حملے ہی کر دیں. یہ ہے وہ آدمی جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی, پہلے وہ برے القابات استعمال کرتا ہے, پھر گالم گلوچ پر آ جاتا ہے, اور پھر آپے سے باہر ہو کر لڑنے پر آ جاتا ہے. یہ معاملہ ان کا بھی ہے, یہ دلائل ہے نہیں اس لیے وہ اس کے اوپر پکڑ رہے ہیں. یہی معاملہ ہر شخص کو ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دلیل رکھی جائے اور دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی کوشش نہ کرے. تو جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھر ہر دھرمی پر آ جاتا ہے, گالم گلوچ, غصے سے آپے سے باہر ہونا, اور اس کے آگے بالآخر حملے کے اوپر آ جانا. آج بھی یہی, اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے تو لوگ دلائل سے بات نہیں کرتے, ہر دھرمی پر آ جاتے ہیں, بات کرنا پسند نہیں کرتے. یہ رویش 1400 برس پہلے بھی تھی, آج بھی مل جائے گی. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے, اب اولبیوکم بشر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بدتر شے بتاؤں؟ النار, آگ ہے وہ. وعد اللہ الذین کفروا, اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا کفار سے. وبئس المصیر, اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اب آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا ہے, 10واں رکوع, جس میں بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن کی دعوت ایمان اور قرآن کی دعوت عمل کا ذکر ہے. بڑا جامع مقام قرآن, یہ کہنا کہ جامع مقام ہے تو کیا دیگر مقامات جامع نہیں؟ قطعا نہیں, ہر مقام جامع ہے, ہر آیت اللہ کا نور ہے, ہر آیت میں دلائل ہی دلائل ہیں. لیکن یہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا, وقفے وقفے سے اللہ نے دین کے تقاضوں کو ایک ہی مقام پر چند الفاظ میں جمع کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا, تاکہ کوئی اگر متفرق مقامات سے تلاوت کرے اس کے سامنے بھی باتیں بار بار آتی جائیں, کوئی پابندی سے تلاوت کر رہا ہے تو وقفے وقفے سے اس کو ریمائنڈر دیا جاتا رہے. یہی چیز ہم دیکھیں گے کہ بہت سی طویل مدنی صورتوں کے خلاصے ہمیں 28 پارے میں مدنی صورتوں میں ملیں گے, خلاصے سمرائز کر کے. طویل مکی صورتوں کے خلاصے آخری مکی صورتوں میں مل جائیں گے, یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح ہم نے ایک جامع مقام پڑھا تھا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں, آیت البر, نیکی کی جامع حقیقت, پورا دن اس میں تقریبا آ گیا. پھر ہم نے پڑھی تھی 2 آیات سورہ التوبہ آیت نمبر 111 اور 112, جنت کا سودا اور اہل جنت کی 9 صفات, پورے دین کے تقاضے سامنے آ گئے تھے. یہ موقع جو ہے, یہ مقام جو ہے سورہ حج کا آخری رکوع, یہ بھی اسی طرح کا ہے. اس میں ایمان کی دعوت آ گئی ہے 4 آیات میں, اور جو تقاضے ایمان کے تحت ہیں ایمان والوں سے وہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اس اعتبار سے اس کو کہا جائے گا کہ بڑا خوبصورت اور جامع مقام ہے دین کے تقاضوں کو سامنے رکھنے کے لیے. اس کی مزید اہمیت کو سمجھیے, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں جو آیت نمبر 77 ہے, سیکنڈ ہاف آیت, یا ایو الذین آمنو, ایمان والوں کو یا ایو الذین آمنو کہہ کے پہلا خطاب ہے, کیونکہ امت بنی ہے دراصل مدینے میں جا کے, اور ہجرت کے دوران یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. تو اس کے متعلق, ان آیات کے متعلق غالب گمان یہی ہے کہ یہ ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی, اور یا ایو الذین آمنو کہہ کے پہلی مرتبہ خطاب ہوا, تو اور اس کی جامعیت بڑھ جاتی ہے. تفصیل اس کی یہ کہ پہلی 4 آیات میں دعوت ایمان ہے تمام انسانیت کے لیے. پہلی 2 آیات, آیت 73-74, توحید کی دعوت, فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, ضرب مثل فاستمعوا له, مثال ایک بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. بلکہ جتنا اولا, خواہ وہ سب کے سب اس کے جمع ہو جائیں, اور ان کی بے بسی کا عالم کیا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اور اگر بکیوں سے کچھ چھین لے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور ہے چاہنے والا بھی اور وہ بھی کہ جس کو چاہا جا رہا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے. بہترین مثال دی قرآن. 1400 برس پہلے بھی ویلڈ تھی، آج بھی ویلڈ ہے. اس وقت بت تھے، مٹی یا لکڑی کے بنے ہوئے، پکارو کوئی حیثیت نہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ان کے سامنے کسی نے نظرانے لا کے رکھے، مکھی اس میں سے کچھ لے کر چلے جائے تو بےچارے واپس بھی نہیں لے سکتے. جن کو پکار رہا وہ بھی کمزور اور پکارنے والے بھی کمزور، آسان سی بات ہے. آج بت کون سے ہیں؟ کہیں سیٹ کی صورت میں بت، کہیں ماں کی محبت کی صورت میں بت، کہیں وطن کی صورت میں بت. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. کیا یہ اسلام کی قربانی دے کے تم سب سے پہلے پاکستان مانگتے ہو؟ یہ نعرہ بھارتیوں نے لگایا، وطن کی جے، وہ دھرتی ماں، ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان. اسلام کے بغیر کوئی حیثیت تھی اس ملک کی؟ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ہم اونٹوں کو چرانے والے تھے، اللہ نے دنیا کی امامت ہمارے قدموں کے اندر ڈال دی. کیا اس اسلام کو چھوڑیں گے وہ جس نے عزت ہمیں عطا فرمائی؟ تو کہیں بت مال کا، کہیں بت اولاد کا بھی. کیسے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، دونوں بت آ گئے. تمہاری اموال، تمہاری اولادیں بت ہیں، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. بند اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم ہے. کہیں ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے، یہ تو شرک ہے اور کیا ہے. کہیں ان کی ناجائز خواہشات کی تکمیل میں اللہ کے احکامات کو پامال نہ کر دینا، یا ان کی جائز خواہشات کی تکمیل میں ناجائز ذرائع کے استعمال کی طرف جا کر اللہ کی نافرمانی نہ کر لینا. یہ بت ہے کہ نہیں، ان کی کیا حیثیت؟ اور اوپر جائیے، یہ ہمارے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ اگر ہمیں سپورٹ کر دے تو ہماری اکانومی فلرش کر جائے گی. برڈن تو بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارا، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری، قتل و غارت ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، خودکشی کا ریشو ہمارے یہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپس میں دست و گربا ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ہم شہید کر رہے ہیں. کیا بہتری آ رہی؟ 1988 اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہم نے سائن کیا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ. 1988 بہت کم لون تھا ہمارا اس وقت، اس کے بعد بعض انہوں نے ہمیں ایڈجسٹ کیا ہے. کس طرح ایڈجسٹ کیا؟ ایمان سے نکال کے دوسری چیزوں کے اندر، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بجائے دوسروں کی مدد پر انحصار کرنے کی طرف ایڈجسٹ کرتے چلے گئے. وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام اس کا نام تھا 1988 کے اندر، اور اس کے بعد سے ہماری برڈن بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بت ہیں آج کے، کہیں وطن کی صورت میں، کہیں مال کی صورت میں، برا نہ مانیے گا، کہیں اولاد و بیوی کی صورت میں، کہیں ان اداروں کی طرف سے آنے والی امداد کی صورت میں، کہ جن کی خاطر اللہ کو پسے پوچھ ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ چاہے تو آج مال واپس لے لے، اللہ چاہے تو آج اولاد واپس لے لے، اللہ آج چاہے تو بڑے بڑے بینکس کو اڑا دے. بی سی سی آئی کو اللہ نے ڈبایا کہ نہیں؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑ گیا کہ نہیں؟ بڑی بڑی انشورنس کمپنیز ان کا کریک ڈاؤن ہو گیا، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹھ گئی اس کے اندر، کرائسس کے اندر آ گئے امریکن سارے کے سارے. آج مقروض ترین قوم تو وہی ہے دنیا کے اندر. تو اللہ بٹھا سکتا ہے کسی کو؟ ان سے کیا امیدیں ہیں تمہاری؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے وہ بت کچھ نہیں، ایسے یہ زندہ بت آج کچھ نہیں ہے. وہ کھڑے تھے آج کچھ کے لیٹے ہوئے مزاروں کے اندر، اور باقی زندہ بت ہیں انسان یہ مال اور اسباب کی صورت کے اندر. یہ ہے گہرائی اس کے اندر. یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، مکھی لے جائے تو کچھ بےچارے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اور اس میں ایک اور گہری بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کا نسب و نیت پست ہوگا تو کردار بھی پست سامنے آئے گا. جو مال کا محبوب ہے وہ خوش آمدے کرے گا، چاپلوسی کرے گا لوگوں کی، پست کردار سامنے آئے گا. نسب و نیت اوپر ہوگا، میگنا کارٹا اوپر ہوگا، تو کردار بھی اونچا آئے گا. سب سے بڑا نسب و نیت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو راضی کرنا، تو پھر اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے گی. اس سے بڑا نسب و نیت کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا ٹارگیٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو جتنا پست نسب العین اتنی پست سیرت، جتنا اعلی نسب العین اتنا اعلی کردار سامنے آئے گا. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز غالب ہے. کیوں انسان اللہ کے مقابلے میں بت تراش لیتا ہے؟ کیوں انسان اللہ کے مقابلے میں کسی کم تر پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اللہ کی قدر پہچانتا نہیں. اولاد کس نے دی؟ اللہ نے. تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. بیوی کے دل میں تمہارے لیے محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. ماں باپ کا تمہارا احسان ہے، ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. تو سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ یہ سہولیات دنیا کی مل رہی ہیں، مال کے ذریعے سے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. آگے سے آگے جائیے، آگے سے آگے جائیے، کہاں پہنچے گا انسان؟ اللہ رب العزت کے حسنے کی طرف. لیکن جب اس کا اعتراف نہیں کرتا انسان، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، تو کم تر پر کہیں بیوی، کہیں اولاد، کہیں مال، کہیں وطن، کہیں بت، انہی پہ پھنس کر انسان رہ جاتا ہے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میری توہمات. توہمات میں انسان الجھ کے رہ جاتے نظر آ رہے اسی کے اندر، یہ دجالی فتنہ ہے. تو اللہ کی قدر پہچانی جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، تو انسان اللہ تک براہ راست پہنچے گا، پھر سب اس کے نیچے رہیں گے. اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر. اولین قرآن کی آیات سورہ التوبہ کی آیت نمبر 124، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، سورہ حامیز، سورہ اشورہ کی آیت نمبر 52، یہ سارے مقامات بتاتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے قرآن کے ذریعے. پھر قرآن کریم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53، آفاق میں بھی نشانی ہے کائنات میں، انفس میں بھی نشانی تمہاری اپنی جانوں میں. اس کی مزید تفصیل ملتی ہے پہلے ہمیں سورہ البقرہ آیت 164، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، سورہ داریات آیت نمبر 21، کئی آیات ہیں. اپنے اندر جھانکو، اس کائنات میں غور و فکر کرو، اللہ تک پہنچو گے. جب اللہ تک پہنچو گے تو کسی کم تر پر راضی نہیں ہوگے، اسی کو مقصود و مطلوب بناؤ گے. ماں قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ القوی العزیز، بے شک اللہ بہت قوی مضبوط ہے، عزیز ہے، غالب ہے. اس کے بعد ایک آیت میں رسالت کا ذکر، رسالت کے حوالے سے تبصرہ. اللہ یصفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول. رسول پہنچانے والا، فرشتوں میں سے پہنچانے والے جبریل امین علیہ السلام، اور انسانوں میں سے 1,24,000 کے قریب، اور آخری ہیں کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے فلسفہ رسالت. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے. ایک آیت میں رسالت کا بیان آ گیا، اب ایک آیت میں آخرت کا بیان. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ لوگوں کے اعمال سے واقف ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. یہ آخرت کی دعوت آ گئی. اور یہ قرآن کے مستقل مضامین ہیں، تفاصیل ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جامعیت دیکھیے. قرآن کی دعوت ایمان چار آیات میں آ گئی، دو میں توحید، ایک میں رسالت، ایک میں آخرت. جو قبول کر لے وہ مومن ہے. اب ان سے خطاب اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ. چار تقاضے سامنے آئیں گے، تین تقاضے آیت نمبر 77 میں اور ایک تقاضا آیت نمبر 78 میں. اب جنہوں نے قبول کر لیا وہ اہل ایمان ہو گئے، اب ان سے خطاب. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، احسان ماننا چاہیے اس کا. کم سے کم 6 عرب میں سے 4.5 عرب سے تو الگ کر دیا نا اللہ نے ہمیں، اس وقت جو موجود ہے. یہاں تم نے قبول کیا، تمہیں میں احکامات دے رہا ہوں. نماز کا مطالبہ کافروں سے نہیں ہے، وہ پہلے ایمان قبول کرے پھر نماز کا مسئلہ آئے گا ان کے لیے، ہم سے مطالبہ. تو گویا اللہ تو ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں اس اسپرٹ کے ساتھ لینا چاہیے کہ اللہ دے رہے تو ہمیں لینا ہے، ماننا ہے اس کے بعد. تو یہ خوبصورت خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا بھی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہ پہلا تقاضا، رکوع کرو سجدہ کرو سے مراد نماز کا اہتمام کرو. قرآن کریم میں نماز کے 1 یا 2 ارکان کو بیان کر کے نماز مراد لی جاتی ہے. مثال کے طور پر سورہ المزمل، قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہیے مگر یہ کہ اس سے کچھ کم، باقی آگے تفصیل ہے. اب یہ قم کھڑے ہونے کے معنی میں، یہ قیام کھڑے ہونے کے معنی میں، مراد تہجد کی نماز ادا کیجئے. تو قیام کے بیان سے نماز مراد لے لی گئی. تو نماز کے ارکان میں سے 1 یا 2 کے بیان کے ذریعے سے نماز مراد لی جاتی ہے. ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو. ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، جب نماز کا کوئی رکن بیان ہو تو نماز مراد لی جاتی ہے. نماز بیان ہو تو تمام ارکان اسلام انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، پلرز آف اسلام، نماز، زکات، روزہ، حج. اور عام طور پر نماز زکات کا بیان بھی ساتھ ساتھ آتا ہے، لیکن نماز بیان ہو تو ارکان اسلام مراد لیے جاتے ہیں، مراد ارکان اسلام کی پابندی کرو، یہ پلرز آف اسلام ہے، ان پر آگے عمارت تعمیر ہوگی تو ستون ہوں گے تو عمارت تعمیر ہوگی نا آگے. نماز نمبر ایک، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. معلوم ہوا نماز الگ شے ہے اور عبادت الگ شے. ہمارے تصورات جو دینی مست ہوئے ہیں، پرورٹڈ ہوئے، اس میں ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ دین کی اصطلاحات کو لوگ بھول گئے ہیں. بھائی عبادت کیا ہے؟ نماز، زکات، روزہ، اللہ اللہ کا فرض. نہیں بھائی، اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. سورہ داریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی کام ہی نہیں. عبادت عبد سے بنا، عبد کے معنی غلام، اور غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے کا غلام. تو اللہ کی غلامی ہمیں 24 گھنٹے کرنی ہے، ہاں محبت کے جذبے کے ساتھ. غلام مجبوری کی غلامی کرتا تھا، ہمیں محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے. تو عبادت پوری زندگی پر پھیلی ہوئی، یہ بڑی بڑی عبادات پلرز آف اسلام ہیں، نماز، زکات، روزہ، حج. یہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے بندے کو تیار کرتی ہے. تو عبادت الگ ہے، پوری زندگی پر محیط. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے رب کی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو. یہ اشارہ خدمت خلق کی طرف ہے، انسانی ہمدردی کی طرف ہے. اور ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت 177، ایمان کے بعد پہلا مطلوب جذبہ انسانی ہمدردی کا. وَآتَى الْمَالَ، مال خرچ کیا اس نے. انسانی ہمدردی کے جذبے کو یہاں تیسرے نمبر پر بیان کیا گیا، اور اس کے دو پہلو سمجھنے چاہیے. ایک خدمت خلق ہے مادی ضروریات کے اعتبار سے، دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے، یہ بھی کرنا چاہیے، بہت بڑا جو ثواب ہے. بخاری کی حدیث ہے، جو کسی بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ پہلا پہلو خدمت خلق کا. لیکن سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے، پائیدار ترین خدمت خلق کیا ہے، اعلیٰ ترین خدمت خلق کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. ممکن ایک بھوکا ہے، اس کے ہم نے پیٹ کی آگ تو بجا دی، اور وہ بیچارہ جہنم کا نوالہ بننے جا رہا ہو، تو کیا پائیدار خدمت خلق ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے یہ کام بھی کیا ہے، پہلا والا بھی. مکے کی لڑکی آتی تھی، آپ سے کام کرواتی، نہ کر دیا کرتے تھے، کسی کا بوجھ اٹھا دیا، کسی کی کوئی شہ لا دی، بیمار کی بیمارداری کر، آپ نے کیا یہ کام صلی اللہ علیہ وسلم. خلفائے راشدین نے بھی کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ بن چکے تھے. انڈیویجول بیسس پہ یہ کام ہوا ہے، لیکن کلیکٹو بیسس پہ اجتماعی سطح پر کیا کام ہوا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ اعلیٰ ترین پائیدار ترین خدمت خلق، جس سے زمین پر انصاف ہوگا، زندگی بہترین ہو جائے گی لوگوں کی، اور اس سے بڑھ کر آخرت کی فکر لوگوں کو لاحق ہوگی، وہ جہنم سے بچنے کی تیاری کر سکیں گے. یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ تین تقاضے آئے، رکوع کرو، سجدہ کرو، مراد نماز، اور نماز میں انڈرسٹوڈ ہے ارکان اسلام. نمبر دو عبادت کرو، یہ پوری زندگی کا مطالبہ. نمبر تین خیر کے کام کرو، دنیا کی ضروریات بھی پوری کی جائے، لیکن اس سے بڑھ کر محنت لوگوں کی اخروی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس فلاح کی تشریح انشاءاللہ سورہ المؤمنون کی پہلی آیت کی روشنی میں آئندہ نشست میں آ جائے گی. یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ سجدہ لکھا ہوتا ہے مصحف میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مقام پر سجدہ نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مقام پر سجدہ ہے. یہاں میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنی بات کہاں سے لے آئے، امام شافعی اپنی بات کہاں سے لے آئے. بھائی وہ کوئی اپنی بات اپنے پاس نہیں لے کر آتے، دلائل ہوتے ہیں. کیا دلائل ہیں؟ امام شافعی ایک حدیث پیش کرتے ہیں یہاں سجدہ کرنے کے لیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ قابل حجت اسے نہیں مانتے. مزید امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن 14 مقامات پر سجدہ ہے قرآن میں، وہاں مطلق سجدے کا لفظ ہے، یہاں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، تو یہ سجدہ وہ والا سجدہ نہیں ہے جو 14 مقامات پر کرایا جاتا ہے. دلیل ہے، وزن ہے، ورنہ سورہ مریم میں حضرت مریم کو بھی کہا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، رکو کرو سجدہ کرو، ماں راکعین، رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. ماں تو سجدہ نہیں ہے نا، ماں سجدہ کا ذکر بھی اور رکو کا بھی. تو یہ ایک دلیل لے کر آئے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حدیث ان کے نزدیک سندن صحیح نہیں ہے، تو وہ قابل حجت نہیں. امام شافعی اس کو سندن صحیح سمجھتے ہیں، ان کے ہاں اس کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دلائل ہر ایک کے پاس موجود. یہ ہمارا ذہن وسیع رہنا چاہیے، کھلا رہنا چاہیے اس اعتبار سے. آگے چلیے آخری آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ میں. یہ فی اللہ، اللہ میں، صحیح ترجمہ ہوگا اللہ کے راستے میں. مکی صورتوں میں عام طور پر فی اللہ آتا ہے، اور مدنی صورتوں میں فی سبیل اللہ کے الفاظ میں وضاحت ہو جاتی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اب جہاد اور قتال الگ الگ بات، جہاد عام ہے جد و جہد، اللہ کا بندہ بننے کے لیے مستقل جد و جہد کی ضرورت ہے، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، برے لوگوں کی کوششوں کے خلاف. اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. اس کے تین لیولز ہم نے پڑھے سورہ نحل آیت 125 کی روشنی میں. پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا، صبر بھی ہے، اقدام بھی ہوگا، تصادم بھی ہوگا. یہ سارے لیولز ہیں. اس تصادم کی انتہا کیا ہے؟ قتال، جس کو جنگ کہتے ہیں. تو جہاد عام ہے، قتال خاص ہے. جہاد مستقل حکم دین کا، قتال خاص حکم دین کا جس میں دو بدو لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں مستقل جو پروسیس ہے جہاد کا پوری زندگی پر پھیلا ہوا، اس کا ذکر ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. دیکھیے ہم نے آیت نمبر پڑھی تھی 74، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی پہچان ان کو حاصل نہ ہو سکی، انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جیسا کہ حق تھا. اب کیا ہے؟ جہاد کرو جیسا کہ حق ہے. اس کا رب کیا ہے؟ جتنا جتنا اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا اتنا اللہ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. دل میں مال کی محبت ہو 104 بخار میں بھی دکان کھلتی، دل میں کسی کیریئر یا کوالیفیکیشن کی محبت ہو 18-18 گھنٹے پڑھائی بھی ہو جاتی. ٹھیک، یہ دنیا کا مسئلہ. دل میں اللہ کی محبت ہو تو سب سے زیادہ محنت کس کے لیے لگے گی؟ اللہ کے لیے. جتنا ریشو پروپورشن معرفت کا بڑھے گا اتنا ریشو پروپورشن جد و جہد فی سبیل اللہ کا وہ بڑھ جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑی عمدہ کتاب ہے محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی، جہاد فی سبیل اللہ. اس کے لوازم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ساری تفاصیل اس کتاب میں آپ کو ملیں گی. ہوا جی تباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا. اب ہم سے خطاب اہل ایمان، پہلے اللہ چنتا رہا نبیوں کو رسولوں کو، اب اللہ نے تمہیں چنا اہل ایمان کو. کس کام کے لیے؟ وہ ذکر آگے چل کر آئے گا، درمیان میں کچھ باتیں اور آ گئی. ہوا جی تباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ الفاظ مل جائیں گے آگے جا کر، لیکون الرسول شہیدا علیکم، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. درمیان میں دو تین باتیں اور، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بڑا دین آسان دیا تمہیں، دین فطرت ہے، اس میں کوئی ان نیسیسری بوجھ یا رسومات کا معاملہ نہیں. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ملت ابراہیم ہم نے پڑھا سورہ البقرہ آیت 131، جب بھی ان کے رب نے کہا اپنے آپ کو جھکا دو، انہوں نے کہا میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. یہ طریقہ ابراہیمی ہے، ہر حال میں جھکا دینا اپنے آپ کو. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. جب وہ دعا کر رہے تھے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ تو اپنے لیے دعا کی، اور ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، سورہ البقرہ آیت 128 میں الفاظ، اللہ ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کر. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے. تو ہمیں بھی یہ نام پسند کرنا چاہیے. باقی جو نام ہم نے اختیار کر رکھے ہیں اور اسی کو ہم نے سمبل بنا لیا ہے پہچان کا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور پھر اس میں بھی تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، صحیح نہیں ہے. دین ایک ہے، آرا کے اختلافات دین کے شیڈو کے اندر ہے. آرا کسی بھی، یہ اس فلاں کو فلاں کی رائے پسند ہے، فلاں کو فلاں کی رائے پہ اعتماد ہے، وہ عمل کرے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن ان ناموں کو تعصب کا، ڈیفرنسیشن کا ذریعہ بنانا اور تفرقے کا ذریعہ بنانا، یہ دین میں تفریق ہے، یہ حرام ہے. آرا سے اختلاف ہے، کسی اسکول آف تھاٹ سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن دین کل وہ ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اصلاً ہمارا نام مسلم ہے. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام یہ رکھا مسلمان. من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں، یعنی قرآن میں بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اب یہ الفاظ بدلنا، ہوا اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. وتکون شہداء علی الناس، اور تم گواہ ہو جاؤ انسانوں پر. یہی موضوع آیا سورہ البقرہ آیت 143 میں بھی، الفاظ کی عکسی ترتیب ہے. یہاں رسول کی گواہی پہلے، وہاں لوگوں پر گواہی کا ذکر پہلے. یہاں لوگوں پر گواہی کا ذکر بعد میں ہے، البقرہ میں لوگوں پر گواہی کا ذکر پہلے ہے. یہ اس کو عکسی ترتیب کہا جاتا ہے. یہ اصول بھی سمجھ لیجئے کہ اہم مضامین قرآن میں کم از کم دو مرتبہ بیان ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، تم لوگ انسانوں پر گواہ ہو جاؤ. رسول گواہی دے چکے اپنے قول سے بھی، اپنے ذاتی کردار سے بھی اور ایک نظام قائم کر کے تشریف لے گئے. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے قول سے, اپنے ذاتی کردار سے اور اپنے اجتماعی عمل سے اس کی گواہی پیش کرے. اس کی انتہائی صورت کیا ہے؟ اللہ کو دین, اللہ کے دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے گواہی پیش کرنی ہے, جس کے لیے قتال ہمیں دیا گیا. یہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ, جس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ درکار ہے. یہ امت سے بحیثیت امت کہیے پہلا خطاب اللہ کا ہجرت کے سفر کے دوران. ذمہ داریاں آ گئی, کام شروع کہاں سے ہوگا؟ بنیاد سے. فاقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, بس نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. ہوا میں کام نہیں ہوگا, نعرے بازی سے, خالی جیسے جلوس سے کام نہیں ہوگا. پہلے اپنی بنیاد کو مضبوط کرو, ہوا میں عمارت تعمیر نہیں ہوگی. سکون سے کام شروع کرو, ارکان اسلام سے آغاز کرو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کو تھام لو. اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو تھام لو. ہم نے سمجھا تھا اللہ کی رسی سے مراد جامع ترمذی اور مسلم کی روایت قرآن کریم, اس کو تھامو. ان تمام مراحل میں قرآن تمہیں, تمہاری بیٹری کو چارج کرے گا, ایمان دے عطا کرے گا, راستے سجھائے گا. فاعتصموا باللہ, اور اللہ کو یعنی اس کی رسی قرآن کو تھامو. ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا, کیا ہی عمدہ مولا یعنی حمایتی ہے. ونعم النصیر, اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. اس کی کچھ پناہی تمہیں حاصل ہے, اس کا توکل کر کے کھڑے ہو جاؤ. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.